الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سورة نساء کی آیت نمبر 41 اور 42 بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی تھی، انہوں نے مجھے تیرا بیٹا بنا ڈالا۔ پچھلے ہفتے بیان اس پر شروع ہوا تھا کہ کچھ الفاظ قرآن مجید میں مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور تورات اور انجیل میں بھی، جیسے ابن محبت سے کسی کو کہا جاتا ہے ابن اللہ، بیٹا، اللہ کا بیٹا کا مطلب اللہ کا محبوب، جیسے ہم بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ کام مت کرو محبت سے۔ میرے پاس لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کبھی کبھار زبان سے بیوی کے لیے بیٹے کا لفظ نکل جاتا ہے، بیٹا یہ نہیں کرو، کیونکہ زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے، باہر سب کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی، تو جواب دیا جاتا ہے نہیں بھائی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی، بیٹا سے ایک محبت کا اظہار مقصود تھا۔ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہاں مراد طلاق نہیں ہے، جب آپ کسی کو بیٹا کہتے ہیں بیٹا یہ کام مت کرو تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعتاً بیٹا ہے۔ تورات انجیل میں بھی بعض پیغمبروں کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا۔ یہود و نصارہ کے علماء جانتے تھے کہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، لیکن ان کے ان علماء نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنایا ہے ان کو بیٹا، اور پھر دلیل یہ دینا شروع کر دی کہ دیکھیں جب کوئی باطل نظریہ گڑھا جاتا ہے تو اس کے پھر خود ساختہ دلائل بھی اس کے لیے قائم کر لیے جاتے ہیں، ہر جگہ سے ہر انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اجماع امت سے اور قرآن و سنت کی نصوص سے جو عقائد ثابت ہیں ان کے خلاف اگر کوئی دلیل بھی دے تو تسلیم نہ کریں اس کو، اس لیے کہ عوام کا اتنا ذہن نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تانے بانے ملا کے کوئی بھی کچھ نہ کچھ چیز کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو عیسائیوں نے جب یہ عقیدہ گڑھا ہے، حالانکہ اگر محقق ہو تو تحقیق چھوڑو نہیں، موت تک کرتے رہو، لیکن ان کو پتا اگر کرتے رہے موت تک یہ تحقیق کمپلیٹ نہیں ہوگی، رفع الدین ہی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، باقی مسائل تو آگے کھڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، دیکھو یہ بھی معتدل رائے، فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا، یہ جہنمی ہے گمراہ فرقہ ہے، نہ 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 یہ نہیں کہتا، لیکن فرماتے ہیں یہ ضرور ہے کہ تقلید یا ایک مسلک کو ترک کرنے سے اعمال میں بے برکتی بہرحال ہوتی ہے، نماز کا خشوع خضوع بھی ختم ہوتا ہے، اور بے برکتی ہر وقت انسان پھٹکتا رہتا ہے، یہ کروں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو، آج اس کی بات اچھی لگ رہی ہے کل اس کی بات، جو ایک مذہب کو فالو کرتے بولتے ہیں بھائی سارے مجتہدین کے مذاہب درست ہیں، ہم نے ایک کا التزام کیا، ایک کو فالو کر رہے ہیں اس کو بھی درست مان رہے ہیں، ایک کو فالو اس لیے نہیں کر رہے کہ قرآن میں لکھا ہوا، ایک کو فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نظم اور انتظام برابر ہے، اس کی مشکل احکام کو بھی لیں گے اور اس کی آسانیوں کو بھی لیں گے، آسانی کو لیں گے تو ہمیں کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ تمہیں شافی مذہب میں مشکل نظر آ رہی تھی تو حنفی مذہب میں آسانی نظر آئی تو تم نے حنفی مذہب کو اختیار کر لیا، یہ تو خواہش نفس ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ چیز شافی مذہب میں آسان تھی اور حنفی مذہب میں مشکل تھی، تو وہاں ہم نے دیکھو حنفی مذہب کو فالو کیا۔ ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں، دیکھیں آپ نے جب وضو کیا اور آپ کا خون نکل کے بہ گیا، میں حنفی مذہب کو فالو کرتا ہوں، میرا جب خون نکل کے بہ جائے گا میں وضو دوبارہ کروں گا، مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ شافعی مذہب میں اگر خون نکل کے بہ جائے تو وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا، دلائل دونوں کے پاس ہیں، دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ اب اگر کوئی مجھے تانا دے، بلکہ ایک اور مسئلہ شافی مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا, اپنی بچی کو بھی ہاتھ لگ گیا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہمارے ہاں نہیں ہے, آپ اپنی بچی کو پیار بھی کریں وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا. اب کیا ہوا, میں نے اپنی بچی کو پیار کیا, میں وضو نہیں کر رہا. لوگ کہیں گے یار شافی برحق ہیں, آپ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو, اس لیے کہ اس میں آپ کو آسانی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو خواہش نفس ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں اگر خواہش نفس کی بنیاد پر یہ کام ہوتا تو خون نکلنے کے مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو نہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے التزام کیا ایک مذہب کا اس لیے کہ اس میں مینجمنٹ, انتظام, تنظیم, اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اب فروئی مسائل سے ذہن اس کا ہٹ جاتا ہے. وہ پھر یہ کام مجتہدین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں, اب اس کو دوبارہ بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ چیزوں کی طرف توجہ دے گا جو ساری امت جس کو حرام قرار دیتی ہے. تمام شراب ہے, زنا ہے, سود ہے, ماں باپ کی فرما برداری, یہ ساری چیزیں ان کو فوکس کرے گا. وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے اس کی توجہ ہٹ گئی, دوسرے کو بھی برحق سمجھے گا, اس کو بھی. میں نے اپنا بچپن گزارا ہے شوافے میں, ہمارے زیادہ تر دوست شافعی مسلک کے تھے, جب بچپن سارا میرا ان میں گزرا ہے. تو 25 سال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا, 25-30 سال میں, کہ کبھی رفع الیدین کے مسئلے پر اتنی معمولی سی بھی نوک جھوک ہوئی ہو. یعنی 25 سال شافعی مسلک کے شخص نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, زور سے آمین کا ہے, اور ہم نے رفع الیدین کے بغیر, مگر 20-25-30 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی نہ مناظرہ تو بہت دور کی بات, ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے, اور اس نے یہ نہیں پوچھا ہم سے کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے کہ وہ بھی ایک مجتہد کو فالو کر رہا ہے, ہم بھی. لیکن ہم نے بعض اہل حدیث حضرات کو, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو دیکھا ہے کہ ایک آ جائے نا مسجد کے اندر, ایک آ جائے, وہ اس کی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے زور سے اتنی آمین کہے گا کہ آپ خود اس سے پوچھیں گے بھائی یہ کیوں اتنی زور سے کہی, تو پھر وہ آپ کو حدیث سنائے گا, پھر آپ اسے پھر وہ کہے گا کہ آپ گمراہ. تو یہ کیا ہے, ایک پھر آمین کا مسئلہ, پھر رفع الیدین کا مسئلہ, پھر فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ, پٹے چوڑی کرنا ہے, پتلی کرنا ہے, پھر عورتوں مردوں کی نماز, پھر یہ, پھر ایک مناظرے بازی, حجت بازی, بحث بازی سے انسان کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے, نور ختم ہو جاتا ہے دل. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث مباحثہ کیا, بہت سارے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سو میں اختلاف ہو گیا, تو اب اس اختلاف کو اسی طرح باقی رہنے دو. ایک آدمی ایک مسلک کو فالو کر لے, دوسرے کو بھی برحق سمجھے, اسی طرح چلتا رہے گا حساب کتاب, اور صدیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, تو اب بھی چل سکتا ہے ایسے. بس ایک آخری بات کر کے آگے چلتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے امت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے, اس سے امت, کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی یوں نماز پڑھ رہا ہے, یہ امت کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, اس کے بہت سارے جوابات ہیں. صرف ایک جواب دوں گا, صرف ایک جواب, یہ ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں, ٹکڑے ہونے سے امت بچی ہوئی ہے. اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو امت کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے. اکثر میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دوست تھے ہمارے, بڑے اچھے تھے, ایک دن مجھے سمجھانے لگے کہ بھائی یہ تم ایک مذہب کو فالو کر رہے ہو, فقہ حنفی کو, تو چاروں, یہ اسلام میں چار فرقے بن گئے ہیں, ان سب کو ختم کرو, قرآن و سنت پہ آ جاؤ. یہ صرف تعبیرات ہوتی ہیں, تعبیرات, الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے, یہ ایسے جیسے یہ قرآن و سنت کے نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہے کہ تم مصحف عثمانی کو پڑھتے ہو, آؤ مصحف محمدی پہ آ جاؤ. تو بھائی جو مصحف عثمانی ہے یہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو مرتب کس نے کیا, حضرت عثمان نے. تو ایسے ہی نبی کا دین ہے, اس فقہ کو جس کو امام ابو حنیفہ نے مدون کیا اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے, جس کو امام شافی نے مدون کیا اس کو شافی فقہ ہو. دونوں کی نسبت کہاں ہے, صحابہ تابعین, قرآن و سنت سارے. آپ امام شافی کی کتاب الام اٹھا کے پڑھیں, ہر مسئلہ قرآن و سنت سے. امام ابو حنیفہ کی, امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد, ان کی کتاب الآثار ہے اور 6 کتابیں جو مشہور ہیں, وہ آپ پڑھیں تو ہر مسئلہ قرآن و سنت سے. تو امام مالک کا بھی ایسا ہی ہے, سب قرآن و سنت ہی کو حجت سمجھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ سب متحد ہو سکتے ہیں اگر سب قرآن و سنت پہ آ جائیں اور چھوڑ دیں یہ مذاہب درمیان میں, مجتہدین کو ہٹا دیں, ایک سائٹ پہ کر دیں, صرف قرآن میں جو لکھا ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے اس پر آ جائیں. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں, ان چاروں ائمہ کی علمی صلاحیتوں کو آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا ان کے تقوی اور للہیت کو بھی آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے جان کر غلطی نہیں کی، جو ان کی سمجھ میں آیا اللہ کے خوف کے مطابق، اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے وہ انہوں نے امت کو بتایا. کہہ رہے مانتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، تابعین تبع تابعین میں سے تھے. کہہ رہے مانتا ہوں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے علامے جن کو میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی تو چار مسلک بن گئے. جب 1,22,00,000,000 مسلمان تحقیق کریں گے نا تو یہ چار سمٹ کے ایک نہیں ہوں گے، 1,22,00,000,000 فرقے بنیں گے. پھر بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کتنے بنیں گے؟ 1,22,00,000,000. ہر آدمی کا اپنا مذہب ہوگا، اور یہ وہ ہوں گے جن میں سے، اور میں نے کہا یہ بنانے والے وہ لوگ ہوں گے جن میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر پوری امت متفق ہو. ایک کہے گا کہ یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، دوسرا کہے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک آدمی کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، دوسرا مردہ باد کے نعرے لگا رہے، بولتے ہیں مانتا ہی نہیں، فراڈی ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا، جیسے امام بخاری پر اللہ نے جمع کر دیا لوگوں کو کہ علم حدیث کے امام ہیں، امام مسلم پہ جمع کر دیا، ایسا ہی مجتہدین میں کس پر امت کو جمع کر دیا؟ چاروں ائمہ پر جمع کر دیا. ان کا فقہ مدون ہے، تو اس لیے ان میں سے ایک کو فالو کرنے میں انتظام ہے، نظم ہے، اور نظم کو برقرار رکھنا یہ قرآن و سنت ہی کا حکم ہے کہ امت میں دھڑاڑے نہ پڑے، ٹوٹے نہیں ہے، ٹوٹنے سے بچ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرو، بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو. حضرت عثمان کے علاوہ انہیں جتنے مصاحف تھے سب کو آگ لگا دی تھی، اس لیے نا کہ مختلف مصحف آئیں گے، حالانکہ وہ بھی برحق تھے. امت کیا ہوگی؟ قرآن کے معاملے میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، امت تقسیم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا کہ اس تعمیر پہ کھڑے کروں گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن آپ نے ارادہ تر کیوں کر دیا؟ کہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باپ دادا کے قبلے کو تبدیل کر دیا. تو امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے سب سے بڑی حکمت اور مصلحت اس امت میں جو ملحوظ رکھی گئی ہے، وہ امت میں دڑاڑے نہ پڑے، یہ مزید ٹوٹنے سے محفوظ رہے. یہ اتنی بڑی مصلحت ہے. دیکھو اس مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک امیر مسلمانوں کا بن جائے تو آپ صاحب نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کان راسہ ذبیبا. تم پر ایک ایسا ظالم حکمران مسلط ہو جائے، صرف ظالم ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا احمق. ایک تو ظالم ہے، دوسرا کیا ہے؟ پرلے درجے کا احمق. اور اتنا احمق کہ اس کی حماقت کے لیے آپ کو اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، شکل سے ہی لگ رہا ہو کہ احمق ہے. وہ کیوں؟ فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش ہوتی ہے نا پچکی بھی، بعض لوگ شکل سے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے نا کوئی چپڑاسی بنانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں، چپڑاسی کے قابل نہیں ہے. فرمایا اگر ایسا شخص بھی بادشاہ بن جائے تو اب اس کی فرما برداری کرو، اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. کیوں؟ تم نے تلوار اٹھائی وہ بھی اٹھائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ امت ڈیوائڈ ہوگی. تو ڈیوائڈ ہونے نہ ہو، ان کا انتظام نظم برقرار رہے، ان میں اتفاق محبت برقرار رہے. بے شک ایسا الٹا سیدھا حاکم ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے، کم از کم ایک تو ہوگا نا. تبھی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. حالانکہ جمہور کے نزدیک یزید ظالم بادشاہ میں اس کا شمار تھا، لیکن جمہور صحابہ نے سوائے 2-4 صحابہ کے، انہوں نے تو بغاوت کی، باقی سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. حالانکہ اس پر کتنے الزامات لگے ہوئے ہیں. حجاج نے یوسف کا ظالم مشہور بادشاہ تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اکابر صحابہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال کیوں بغاوت نہیں کی، سوال نہیں پیدا ہوتا؟ جہاں عبداللہ بن عمر موجود ہوں، جہاں ابو ہریرہ موجود ہوں، جہاں انس بن مالک موجود ہوں، جہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ موجود ہوں، ان پر حج کون ہوتا ہے حکومت کرنے والا؟ لیکن طاقت کے بل بوتے پر حاکم بنا، صحابہ کرام نے برداشت کی. صرف عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کی، ان کو اس نے شہید کر دیا. تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشکال کیا، اعتراض کیا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا مگر یہ بات نہ آئے. اب دیکھو صحابہ نے اتفاق کیا نا حجاج ابن یوسف پر، اگرچہ ظالم ہے بس برداشت کیا، اس لیے کہ نبی نے حکم دیا تھا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، تو آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا اسمعوا صبر کرو، سنو اطاعت کرو، اور ان کا معاملہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. اور آگے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹ پہ کیوں نہ ماریں، کوڑے کیوں نہ ماریں، برداشت کرو اللہ کی خاطر. کیوں؟ اس ظالم بادشاہ کے لیے برداشت نہیں کر رہے ہم، یہ اس کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ امت کے لیے، امت کے لیے. کیونکہ اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو حکومت اور بادشاہ کے ہاتھ میں جو پاور ہوتی ہے، وہ پاور کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جب اپنی طاقت، حکومتی طاقت استعمال ہوتی ہے، تو اس طاقت کے استعمال ہونے سے پھر مسلمانوں کا خون بہتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، عورتوں کی عصمتیں تار تار ہوتی ہیں، بچے ہزاروں یتیم ہو جاتے ہیں. تو وہ ظالم بہتر تھا، وہ انفرادی کتنا ظلم کر لیتا، کتنا ظلم کر لیتا وہ انفرادی طور پر، کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا. لیکن جب بغاوت ہوتی ہے اور وہ کچلی جاتی ہے بغاوت، اس کے نتیجے میں جو آپ شام میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، شام میں حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو پہلے حالات تھے اس سے بھی گئے. کتنی لوگ بیٹھ کے بات تو بڑے آرام سے کر دیتے ہیں، ہاں وہاں کی حکومت، وہاں جو ہے نا وہ اچھا ہو گیا، ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، اچھا ہو گیا، تم نہیں پسے نا اس لیے، تمہاری عورتیں پسی نہیں ہیں، تمہاری عورتوں کی عصمت دری نہیں ہوئی، تمہارے بچے یتیم نہیں ہوئے، اس لیے یہاں بیٹھ کے تم باتیں کر رہے ہو. اس لیے علماء شام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہاں بغاوت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بغاوت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں طاقت ہونی چاہیے، خوابوں بشارتوں پہ نہیں لڑ سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے جو حکومت کے ہم پل لوں، کہ آپ کو اسباب کی دنیا میں امید ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں پھر اگر آپ لڑ رہے ہو تو ایسا ہی ہے جیسے کمزور آ کے ایک طاقتور کے سامنے، ظالم کے سامنے ڈالتا، پہلے تو وہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر رہا تھا، اب اسے بھرپور طریقے سے ظلم کا موقع مل گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم شام کی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر علماء کہتے ہیں جب ایک کام بعض دفعہ جب ہو جاتا ہے، اب وہاں ظاہر ہے وہاں کی حکومت کا ساتھ دیں تو نتیجہ دے گا کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اور بڑھ جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض غلطیاں ریورس نہیں ہو سکتی، جب ہو گئی تو پھر وہ اس کو نمٹایا جاتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا. اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی ابو صاحب، ایک جعلی دو نمبر مفتی تھا، اس نے ایک فتویٰ لکھا، اس کے پاس ایک سوال آیا، تو وہ سوال میں جو ہے نا وہ اس کو جواب آتا نہیں تھا، وہ دو نمبر مفتی تھا. وہ جامعہ فاروقیہ فتویٰ لے کر آیا اور اس نے ایک مفتی ابو بابا صاحب سے کہا اس کا جواب لکھ دیں، یہ میری طرف سے سوال ہے، لیکن اسٹیمپ نہیں لگائیے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مہر نہیں لگائیے گا اس کے اوپر اسٹیمپ. حیران ہو گئے کہ بھائی جتنے بھی لوگ سائل آتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ حضرت جواب بھی لکھے اور اس پر اپنی اسٹیمپ، یہ کیوں نہیں؟ تفتیش کی تو پتا چلا جعلی دارالافتاء کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر مفتیوں سے فنف لگا کے بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے اتنے قابل. تو اس کو پکڑ لیا مفتی ابو بابا صاحب نے، پھر مفتی ابو بابا صاحب نے کہا اس کو جانے دو، طلبہ کے نے کہا کہ اس کی ٹھگائی لگاتے ہیں، یہ پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہے. مفتی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو، چھوڑ دو. طلبہ نے اس کو ذرا کہا کہ نہیں اس دفعہ اس کی کچھ طبیعت جو ہے نا صاف ہونی چاہیے. استاد جی نے منع کیا کہ نہیں بھائی. اب کیا جب منع کیا وہ جا رہے ہیں تو طلبہ نے دب دب شروع کر دیا، استاد جی نے کہا بھائی نہیں مارو، منع کر رہا ہوں، لیکن طلبہ ایسے جوش میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں. تو جب اس کی دھنائی شروع تو مفتی صاحب نے کہا جب ہو ہی گئی ہے تو اب پھر پوری طریقے سے ہونی چاہیے. خود بھی گئے، ان کا تو ماشاء اللہ ہاتھ بڑا ہے، خود بھی اس کو پٹخ کے نا اچھی طرح لاتوں گھوسوں سے مارا، بولا نالائک گدے تو لوگوں کو الو بنا رہے، جب تجھے نہیں آتا یہ کام تو چھوڑ دینا. تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ہاتھ اس پہ اٹھنا نہیں چاہیے تھا، اب اٹھائے نا تو پھر اس کی اچھی طرح سے دھنائی ہونی چاہیے. تو تب اکرام نے ظالم حکمرانوں کو کیوں برداشت کیا؟ اگر صحابہ برداشت نہ کرتے تو آج سندھ میں اسلام نہ ہوتا. حجاج بن یوسف کتنا مرضی ظالم تھا مگر خلافت اسلامیہ کا دفاع تو کر رہا تھا نا، وہ دفاع کر رہا تھا، خلافت کی سرحدیں وسیع کر رہا تھا، سندھ فتح ہوا اس کے دور میں اور قرآن مجید پہ آب لگے، تو یہ سارے کام ہوتے رہے ہوتے رہے، اور آج اسلام بھی پھیلتا گیا، فتنے بھی تھے مگر اسلام بھی دنیا میں پھیلتا گیا. اور جب مسلمانوں کی کوئی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے پھر جو فتنے آتے ہیں میرے بھائی، وہ فتنے پھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی نے مجھے کہا کہ وہ کوئی شراب کے چند لائسنس جاری کر دیے کراچی میں کسی بدماش وزیر نے، تو یہ کیا ہے؟ ایسے جذبات میں آتے ہیں نا نوجوان. میں نے کہا یہ جو وہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا اور جو ہے نا میں یہ شراب کی بوتلیں الٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ یہ جو ہے کیا نام ہے اس سے یہ شراب کے لائسنس منسوخ ہو جائیں گے، اس سے آپ اندر ہو جاؤ گے اور آپ کے چکر میں 25-30 مولوی اور اندر ہو جائیں گے، جو شراب کے خلاف تھوڑا بہت کرتے تھے وہ بھی اندر، تو اس سے اگلے سال اتنی دکانیں اور کھل جائیں گی۔ تو وہی بات ہے نا، جذبات جذبات ہیں، کام ہر کوئی بھی شخص اپنے اختیارات کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی جتنا بھی غلط ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس میں کیا ذمہ داری پوری، میرے بس میں ہے کیا؟ آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو انہی حکومتی ذرائع کو استعمال کر کے ایوانوں میں پہنچو جو اس وقت آپ کے لیے قانونی طور پر قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اور پھر دوسری بات یہ کہ ملک اگر کمزور پڑ گیا، پھر یہ انڈیا کی گود میں جب جائے گا، تو ابھی تو شراب کے جب لائسنس جاری ہوتے ہیں نا گن گن کے ہوتے ہیں، اور اس پہ تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی ایک آدھ آواز اٹھ بھی جاتی ہے، اخبار میں کوئی کالم بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ملک اگر انڈیا کی گود میں جا کے گرا، پھر جب شراب کے لائسنس ہوں گے نا، تو پھر تمہیں کالم لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اخبار میں، پھر جتنی میں ابھی یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں نا اتنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو دیکھو کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ بیوقوف آدمی ہے جو درخت پہ چڑھ کے پھل کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پھل میں جب پوں گا تو یہ میری جیب میں نہیں گرے بلکہ کسی اور کے ٹوکرے میں گرے گا یہ پھل۔ تو کاٹنے کی طرف توجہ ہے، تو سیو اور محفوظ کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا۔ تو امت کا جو انتظام ہے، امت میں جوڑ پیدا رہے، بڑی آفت اور مصیبت سے امت بچی رہے، یہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے ہیں تو تم نے اسمعوا واطیعوا، اور ایک اور جگہ فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، حبشی کالا غلام تم پر مسلط ہو جائے، کالا غلام، حالانکہ غلام کو حکومت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، غلام اور حبشی ہو، کالا کلوٹا ہو، اور راسہ ذبیبا، سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا، شکل کبھی ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی چہرے پہ ہی نور ہو تو انسان کہے ہم کسی کو بتا تو سکتے ہیں کہ ہمارے صدر خام ہے، ایسا پچکا ہوا اس کا سر ہو، لیکن جو ہے پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے، حکومت کی، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں صدر کو صدر نہیں مانتا، میں اس کو آپ کے ماننے، ایک آدمی کہ میں پولیس کو پولیس نہیں مانتا، نہ مانے آپ، لیکن پولیس اپنے آپ کو پولیس مانتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب آئے گی آپ کو اٹھا کے لے جائے گی۔ تو پولیس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پولیس مانتے ہو، پولیس کی ڈیفینیشن یہ کہ جس کے پاس ڈنڈا ہو، پاور ہو، حکومتی ذرائع ہو، جیل ہو، فوج ہو، یعنی اپنے افراد ہوں، اس کو فوج کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، پولیس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، وزیر اعظم کی بھی یہی ہے، صدر کی بھی یہی ہے، میرے اور آپ کے نہ ماننے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ اتفاق اور اتحاد، تو جہاں یہ حکومتی سطح پر اتفاق کی ضرورت ہے، مذہبی سطح پہ بھی اتفاق کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے صدیوں سے علماء یہ فتویٰ دیتے آ رہے ہیں کہ مذاہب اربع سے، چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب سے بھی خروج جائز نہیں ہے۔ اب کوئی ایسی تحقیق لے کر آئے جو چاروں مذاہب میں نہ ہو تو علماء اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیا جائے گا، کیونکہ پھر نت نئی تحقیقات آتی رہیں گی، کوئی بھی خواہش نفس کی بنیاد پر نئی نئے مذاہب نئی نئی مسئلے نکالتا رہے گا اور کہے گا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ایک ایک مسئلے پہ مناظرے ہوں گے، ایک ایک مسئلے پہ بحث مباحثہ ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت کہے گی کہ یہ کون سا دین ہے جس پر ہمارے لیے چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور بس چھوٹی سی بات بتاؤں، یورپ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انگریز بہت تیزی سے، ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے ان کے سامنے وہ یہ کہ کون سے اسلام کو فالو کریں ہم، یہ بہت بڑا مسئلہ انگریزوں کے لیے۔ یہ اس لیے مسئلہ کھڑا ہوا کہ چاروں مذاہب پر امت قائم نہیں رہی، پہلے بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، کبھی یہ مسئلہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی جس خطے میں چاروں مذاہب میں سے جو فقہ رائج ہے آپ اس کو فالو کریں، باقیوں کو بھی برحق سمجھیں، ختم ہو گئی بات۔ اب کیا ہے، ہر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن و حدیث کو فالو کریں، وہ گورا کہتا ہے اچھا جی بتائیں قرآن و حدیث میں کیا، وہ کہتا ہے قرآن و حدیث میں رفع الیدین ہے، وہ شروع کر دیتا ہے۔ اگلے دن دوسرا آتا ہے کہہ رہے قرآن و حدیث رفع الیدین منسوخ ہے، احناف کے دلائل تو یہ ہے نا کہ منسوخ ہے، وہ منسوخ کے دلائل وہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرا آئے گا بولے گا بھائی اسلام میں ٹانگیں چوڑی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا آئے گا وہ بولے گا نہیں ٹخنے سے ٹخنے والی جو حدیث ہے نا، حدیث میں تو گھٹنے سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے، تو کیا گھٹنا ملا سکتے ہو؟ تو وہاں ملانے کا مطلب ہے پیرلل، اس کے برابر، تو یہاں بھی ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے آؤ، چپکانا مراد نہیں، وہ بےچارہ ٹانگیں دوبارہ پتلی کر لے گا۔ تیسرا آئے گا بولے گا قرآن و سنت میں حدیث میں آتا ہے مد بها صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین میں اپنی آواز کو کھینچا ہے اور تم چپکے سے پتہ ہی نہیں چلتا. دوسرا آئے گا کہے گا بھائی ایک دفعہ کھینچا ہے، ہمیشہ تھوڑی کھینچا ہے. وہ تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ایک دفعہ پڑھی ہے، ایسے ہی جیسے ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے قرات بھی کی ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ زور سے قرات ہوگی ظہر کی نماز میں، وہ سکھانے کے لیے. ورنہ آمین دعا ہے، اور دعا میں اصل کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے سے اب رب کو پکارو. اور جو دلائل دیتے ہیں تو وہ گورا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں ویسے ہی ٹھیک نہیں تھا ہے بھائی، کہے گا پتہ نہیں چل رہا، وہ ادھر کھینچ رہا ہے وہ ادھر. طلاق دے گا تو وہ کہے گا تین تین ہوتی ہیں، وہ کہے گا تین ایک ہوتی ہیں. اس کا تو دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہر آدمی ایسے بات کرتا ہے جیسے قرآن و حدیث جو یہ کر رہا ہے بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ فتوے تورات اور انجیل سے دیے جا رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. خدا کی قسم ایک دن نہیں چل سکتا جو آدمی چاروں مذاہب میں سے ایک مذہب کو فالو نہ کرے نا، نیا نیا آئے اسلام قبول کرے، آپ اس پر اس کو نہیں، وہ ایک دن نہیں چل سکتا. اور اگر وہ چلے گا تو دوسروں کو گمراہ سمجھے گا پھر وہ، حالانکہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اختلافی مسائل صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھے. سعودی حکومت کو دیکھ لو، سعودی میں علماء اکثر سلفی ہیں، اکثر غیر مقلد ہیں، اس کے باوجود حکومت کا مذہب فقہ حنبلی ہے. کیوں؟ حکومت کو پتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیے بغیر حکومت ایک دن نہیں چل سکتی سعودی عرب کی، ایک دن نہیں چل سکتی. وجہ اس کی یہ کہ جب عدالت میں کوئی کیس جائے گا، اگر سعودی حکومت قانون بنائے کہ ہمارا قانون صرف قرآن و سنت ہے، کسی ایک فقہ کو مینشن نہ کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وکیل دلائل دے گا قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے، دوسرا دلائل دے گا یہ ثابت ہے، تیسرا جج صاحب تھوڑے دنوں میں دماغی توازن خراب ہو جائے گا، وہ کہے گا اتنے کیس نمٹانے ہیں بھائی مجھے، سیدھے سیدھے کتاب میں دکھاؤ کیا لکھا ہوا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کہتے ہیں ضرورت ہر چیز کو. کیونکہ حکومت سعودیہ کو معلوم ہے یہ بات کہ ملک کا آئین جب تک ایک فقہ نہیں ہوگا ملک کو چلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اتنی سلفیت اور غیر مقلدیت پھیلنے کے باوجود بھی وہ ملک کے آئین میں بار بار وہاں بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے سعودیہ کا جو قانون ہے وہ فقہ حنبلی ہے، فقہ حنبلی ہے. شاہ عبداللہ نے کھلے عام اعلان کیا کہ سعودی عرب کا جو قانون ہے، جو لا ہے، وہ کیا ہے؟ فقہ حنبلی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. اب کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات عدالت میں چلتی ہے، اب جب مسئلے میں اختلاف آتا ہے، قرآن و سنت کی رائے میں اختلاف آئے گا، تو پھر حرف آخر کیا ہوگا؟ حکومت سعودیہ کے قانون میں حرف آخر کیا ہوگا؟ بھائی فقہ حنبلی. اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی پڑھے بغیر آپ نہ وکیل بن سکتے ہیں نہ جج بن سکتے ہیں، بن ہی نہیں سکتے. وہاں کتنے علماء کہتے ہیں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، مگر یہ کیس جب عدالت میں جاتا ہے عدالت نہیں کہہ سکتی تین ایک ہوتی ہیں. جج کی اپنی ذاتی رائے بھی ہونا تین ایک ہوگی، مگر وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. سعودی عرب کی عدالت سے آج تک ایسا فتویٰ شائع ہوا جس میں تین طلاقوں کو ایک کہا ہو. عدالت کیوں؟ عدالت کہے گی کہ بھائی لا کیا ہے، قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی. اس میں کتنی تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. سعودی عرب کی عدالت سے ایک بھی ایسا فتویٰ شائع نہیں ہوا ہے. تو ضرورت جو ہے نا ان کو حکومت چلانی ہے، تو حکومت کو پتا ہوتا ہے بھائی جب تک ایک چیز کا پابند نہیں بناؤ گے لامحدود چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، کہ اس کی کچھ رائے اس کی کچھ رائے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے نا یہ ایک لامذہبیت پھیلتی چلی جائے گی، انارگی پھیلتی چلی جائے گی، اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی وجہ سے جب تک 700 سال میں اسلامی حکومت، تقریباً 1200-1300 سال سے اسلامی حکومتوں کا قانون کسی بھی ملک کا ایک فقہ ہی رہا ہے. اس سے پہلے اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ اتنے نت نئے مسائل تھے نہیں، اور جو جج صاحبان ہوا کرتے تھے وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان پر لوگوں کو اعتماد تھا، ان کی رائے کو فالو کیا جاتا تھا. خیر یہ میں وہ گوروں کی بات بتا رہا تھا کہ اگر گوروں کو انگریز جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ ان کو کہا جائے بھائی ان مذاہب میں سے ایک مذہب فالو کرو، باقی کو درست سمجھو. جیسے کہ ہو رہا ہے، کل کسی خاتون نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ ان کے، ہمارے ہاں آئی تھی عیسائی خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو قبول فرمائے، برکت دے. اب کیا ہے، جیسے اسلام قبول کیا خود بخود فقہ حنفی کو فالو کرنا شروع کر دیا نا. نہیں آ رہی بات سمجھ بھائی، سب یہاں پر چونکہ فقہ حنفی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ نماز بھی شروع کر دی، رمضان آئے گا تو روزے بھی شروع ہو جائیں گے، ساری چیزیں. اب اگر آپ اس کو کہو نہیں قرآن و سنت سے اب تحقیق کرو، تو کل ہی رفع الیدین کا مسئلہ شروع کروا دینا چاہیے تھا، پہلا سبق. دوسرا سبق زور سے آمین، تیسرا سبق عورتوں مردوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے. چو وہ کیا کہتی، بھائی اتنا تو میں نے پی ایچ ڈی کرتے ہوئے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جتنی پیچیدگیوں میں آپ نے مجھے اب ڈال دی. بھائی یہاں فقہ حنفی رائج ہے، کوئی سعودی عرب میں اسلام قبول کرتا ہے فقہ حنبلی رائج ہے، ٹھیک ہے فقہ حنبلی کو خود بخود وہ فالو کرتا ہے. یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوتے ہیں
خود بخود فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا صحابہ کے دور سے مسلمان تھوڑی ہیں، پتہ نہیں صدیوں پہلے جا کے اسلام قبول کیا، ہندوستان میں قبول کیا تو ہندوستان میں یہی مذہب تھا، کسی نے ان پہ گمراہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا کہ ان کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ان کو مسلمان سمجھا گیا. کوئی شافی انڈونیشیا میں شافی مذہب ہے، وہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ڈائریکٹ شافی مذہب پہ ہی جاتے ہیں، ان کو آج تک کوئی حنفی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دائرہ اسلام ان کا یہ قابل قبول نہیں ہے، ان کا اسلام یہ غلط ہے. بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اس تبلیغی جماعت میں دیکھ لو کتنے غیر مسلم آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، جو فقہ حنفی کا جہاں رواج ہے وہاں وہ فقہ حنفی کے مطابق آتے ہیں. جہاں انڈونیشیا میں جو تبلیغ والے کام کرتے ہیں نا، انڈونیشین جو ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے خود بخود شافی ہوتے ہیں، تو وہ بھی رائے ونڈ آتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازی اپنے طریقے سے، یہ ان کو بالکل اپنے جیسا مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ ان کو بالکل اپنے جیسا مسلمان سمجھتے ہیں. تو اس میں امت میں اتحاد اور اتفاق زیادہ اچھی طرح سے قائم رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو فارمولے پیش کیے جاتے ہیں اس سے امت میں توڑ پیدا ہوگا، توڑ، اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی. پھر بھی ہمارے اکابر کا ظرف وسیع تھا، وہ کہتے تھے پھر بھی اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ جہنم میں جائے گا یا خدا نخواستہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ علماء کو مقلدین کو گمراہ نہ سمجھے، مجتہدین کو برا بلا نہ کہے، اور یہ نہ کہے کہ میرا علم ان سے زیادہ ہے، یہ کام نہ کرے تو ٹھیک ہے. ایک نظم میں تو خرابی آ رہی ہے، وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو جہنم ہی نہیں کہتے. ہمارے ہاں بعض لوگ بالکل ہی دار اسلام سے خارج کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ اس کو اسلام سے ہی نکالو کسی طریقے سے، یہ اسلام میں آیا ہوا کیوں ہے یہ. تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو کیا ہے کہ جو معتدل علماء ہوتے ہیں عوام میں وہ زیادہ مقبول نہیں ہوتے. تو یہ جو ہمارے ہاں بدعتی لوگوں نے جیسے ربیع الاول میں شروع کیا ہوا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتوں میں کہاں تک پہنچا دیا، بالکل اللہ کے برابر، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. تو یہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، واہ واہ، واہ بھائی واہ، کیا خطابت کے جوہر دکھائے ہیں، محرم پہ کیا بیان کیا اور شوال پہ کیا بیان کیا، اور جناب موضوع من گھڑت روایتیں. تو یہود و نصارہ میں بھی گمراہی یہیں سے آئی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، غلو زیادتی مت کرو، کمی نہیں کر رہے تھے، اضافہ کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے، جتنی پابندی اللہ نے لگائی اس سے بھی زیادہ لگا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ. جتنا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بیان کیا اس سے زیادہ مرتبہ بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اور دلیل کیا، میں وہ بتا رہا تھا تانے بانے کیسے ملائے انہوں نے دلیل کے، دلیل یہ دی کہ بھائی اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان کے باپ کون ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے. اب اس کا جواب آسان ہے، بھائی کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے جب ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حالانکہ کسی پیغمبر کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، تو یقیناً یہ مادیت سے پاک ہیں کوئی، کیونکہ مادہ یعنی عام انسان جو ہے نا، نارمل انسان، وہ والدین کے ملاپ کے بغیر اس کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. تو ایسا، اب دیکھو تانے بانے ہر بدعتی بلا دیتا ہے نا، انہوں نے کہا اصل میں ایسا ہوتا ہے، میری ایک پادری سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میں نے ایک پادری سے پوچھا یہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا تو بس اللہ کی قدرت ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھو بغیر باپ کے کوئی ریزن ہوگی پیدا کرنے کی. میں نے کہا آپ بتائیں کیا ریزن ہے، میں بتاتا ہوں اگر آپ کو نہیں معلوم. کہہ رہے نہیں، میں نے کہا پہلے آپ بتائیں نا تو پھر میں بتاؤں گا. کہہ رہے نہیں میں بتاتا ہوں. تو وہ کیا کہنے لگا، کہہ رہے دیکھو یہ جو میاں بیوی کا ایک ملاپ ہوتا ہے نا ہم بستری، یہ گندا فعل ہے، برا عمل ہے، شہوت پوری کرتے ہیں، زوجین کا ملاپ ہوتا ہے، بے شرمی کا کام ہے، اس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتا ہے، تو ایک غلطی ہے، گناہ ہے، گندا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتا ہے. تو وہ انسان گناہ کو ساتھ لے کے آتا ہے، یعنی گناہ کی پیداوار ہے انسان. ان کے ہاں شادی وادی جو ہے نا یہ برا عمل ہے، تبھی پادریوں کے ہاں شادیوں کا رواج نہیں ہے، اور جو شادی نہ کرے وہ کہتے ہیں بہت نیک ہے وہ، کیونکہ وہ ان گندگیوں سے بچا ہوا ہے، پاک صاف بالکل، حالانکہ وہ اس سے بڑی بڑی بدماشیوں میں مبتلا ہوتا ہے. پھر وہ پہاڑ گنج میں ایک چرچ کے قریب تھا، میں نے وہاں ذرا عیسائیوں سے انٹرویو لیا، میں نے کہا یہاں پادری صاحب سے میری ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بھی بات 15 سال پرانی ہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی پادری ٹکتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، کہتا ہے کبھی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کرتا نہیں ہے، پھر غلط چکروں میں پڑتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اس کو معزول کرتے تھے، پھر دوسرا آتا ہے. تو کہہ رہے کوئی ٹکتا ہے ہی نہیں. اب اپنی طرف سے جب شریعت بناؤ گے تو پھر یہی ہوگا نا، اپنی خود ساختہ چیزیں تو پھر یہی ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ گندا پلید عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر اس نے بتایا دیکھو بھائی ہر پیغمبر سے معاذ اللہ غلطی ہوئی ہے، یونس علیہ السلام بغیر بتائے چلے گئے ان سے بھی گناہ ہو گیا، اور جو ہے وہ اور ایسے کچھ مثالیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے غلطی سے جھوٹ بول دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں الزامات لگانے لگا. کہہ رہا پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں جس کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں وہی غلطیاں کرتا ہے، تو پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو غلطی سے پاک ہو، اور انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی اس نے کہا دیکھو انسان تھے نا، جنت میں خطا ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ اس عمل کے بغیر جو انسان دنیا میں آئے گا وہ انسان نہیں ہوگا، یعنی وہ دیکھنے میں انسان ہوگا حقیقت میں وہ اللہ ہی کی ذات. تو میں نے کہا وہ اللہ کی ذات ہے تو پھر تو اللہ ہے نا، پھر وہ والا اللہ کہاں ہے؟ کہہ رہے نہیں دیکھو قرآن میں آتا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ اللہ کے کلمہ. تو کہنے لگا کہ اللہ نے اپنا کلمہ حضرت مریم کے بطن میں داخل کیا، وہ کلمہ ایک انسانی شکل میں آیا. یعنی اللہ کا کلام جو ہے نا، اللہ کا کلام، وہ کلام کو ایک انسانی شکل ملی اور وہ عیسیٰ ابن مریم تھے. اور کہیں اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت کسی بھی شے کا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی کا حصہ ہوتی ہے. جیسے آپ بہادر ہیں تو بہادری آپ کی صفت ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا بہادری ایک الگ چیز ہے، آپ ایک الگ چیز ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دیں بھائی. آپ کہیں یہ میری بہادری ہے، یہ تم جیب میں ڈالو، اب میں بزدل ہو گیا ہوں. وہ بہادری آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، آپ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی اللہ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. وہی کلام حضرت مریم کے بطن میں گیا اور اس میں حضرت عیسیٰ کو، ایسی ٹیکنیکل باتیں. حالانکہ صفت جو ہے نا وہ جب وہ تو علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اللہ کا کلام جو ہے اس معنی میں اگر صفت ہے تو وہ اللہ سے الگ ہو کے جب انسانی شکل میں آ گیا تو وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی نا. لیکن خیر جیسے ہمارے والے ہیں نا، ان کی کوئی نہ لاجک نہیں ہوتی، وہ بھی پھینکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو ان کے والے نے بھی یہی شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ بنا دیا. میں نے کہا بھائی وہ جو قرآن میں آتا ہے نا اللہ کا کلمہ ہے، وہ مجازن ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئے، تو اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام تھا وہ اس کو ایک شکل ملی، یہ اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی باتیں. خیر جی وہ ادھر ادھر کی پھینکتا رہا پھینکتا رہا. تو میں نے کہا دیکھو میں اس کو یہ شو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں مولوی ہوں، کیونکہ میں چرچ کے اندر کھڑا ہوا تھا، اگر میں بتا دیتا نا میں مولوی ہوں تو وہ پولیس کو بلوا کے کیس بنا دیتا کہ یہ بم رکھنے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرنے آیا تھا بم. میں ایسے گھننا بن گیا جیسے میں سیکھنے آیا ہوں، سیکھنے آیا ہوں تاکہ یہ اندر سے اگلیں کہ یہ ہیں کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں وہ ایکچولی ایسے ایسے گھننا بن کے نا، جیسے وہ یہ پرانی بات ہے، نیا نیا مولوی بنا تھا، ذرا بچپنا بھی بہت زیادہ تھا اس وقت، لیکن سیکھنے کا شوق تھا. تو میں نے کہا کہ وہ ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ہم لوگ نے مولوی صاحب سے یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے قدرت دکھانے کے لیے. سیدھی سی بات، کیا کرنے کے لیے؟ میں نے کہا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان مثلا عیسیٰ، آیت تو نہیں پڑھی اس کے سامنے، اس کو صرف ترجمہ کیا، تو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسی جیسے آدم کی مثال. عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تھیں، آدم کی تو نہ ماں نہ باپ. تو وہ جب خدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ یہ تو پھر بھی ان کی ماں تو ہے نا. کتنا آسان جواب دے دیا قرآن نے، مگر نہیں گھما رہے ہیں. پھر خود پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اللہ تھے تو اللہ تو عرش پر ہے، اور انجیل میں تو بار بار توحید کا حکم ہے کہ خدا ایک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب بنایا کہ اصل میں اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ان تینوں کا جو مجموعہ ہے نا، یہ تصور دماغ میں آ رہا ہے یہ ایک ہی آ رہا ہے. تو پھر وہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی نے فلسفہ پڑھ کے گاؤں سے وہ شہر میں آیا علم دین حاصل کرنے. اس کے ابا نے کہا جا بیٹا عالم بن گیا. عالم والم بنا نہیں، ادھر ادھر کی منطق فلسفہ پڑھتا رہا وہ. آٹھ دس سال کے بعد جب گھر گیا تو ابا نے مسئلے وسئلے پوچھے، اس کو جواب آ نہیں رہا تھا. ابا نے کہا تو نے علم حاصل کیا؟ کہتا ہے ابا صبح ناشتے پہ بتاؤں گا، میں بہت زبردست علم کر کے آیا ہوں. میں صبح ناشتے پہ دو انڈے، تین انڈے تھے ابال کے نا، ماں نے رکھ دیے، ایک ابا کا ایک بیٹے کا اور ایک اپنے لیے. اب بیٹے نے اپنی بکراتیاں جھاڑنا شروع کر دی. جیسے عیسائی عقیدہ تثلیث بیان کرتے ہیں نا, تین بھی ہے, تین کا مجموعہ ایک بھی ہے, وہ ایک بھی ہے, یوں دیکھو تو تین ہے, وہ یوں دیکھو تو ایک ہے. ایسا گھماتے ہیں کہ آپ خود تھوڑے دن میں گھومنا, آپ کو نہیں پتا چلے گا میں ایک ہوں میں یا تین ہوں, میں کیا ہوں, ایسا گھماتے ہیں نا. عقائد تو بالکل دو توک ہوتے ہیں, سیدھے سیدھے ہوتے ہیں. وہ ایسا گھماتے کہ آج تک خود بھی نہیں ان کو سمجھ میں آیا. ہمارے حضرت ایک دفعہ سفر کر رہے تھے, ایک پادری نے کہا, حضرت نے پادری سے بات چیت شروع کر دی کہ یہ تین اور ایک, اس نے بہت گھمایا, حضرت اس کو جواب دیتے رہے. اس نے کہا ایکچولی میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. نے فرمایا کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھا نہیں پا رہا. کتاب کیا سمجھائے گی, مصنف خود سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں سمجھا پا رہا. تو کہنے لگا آپ کے قرآن میں بھی تو متشابہات ہوتے ہیں نا جو صاحب کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. فرمایا متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عقل سے بالا تر ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ہماری وہاں پہنچ نہیں ہے. تینوں کا ایک ہونا, یہ ایک کا تین ہونا, یہاں تو عقل پہنچ کے فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ ہو نہیں سکتا. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو عقل کہے کہ یہ 100% غلط ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ جناب, وہ کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چل گیا. ہاں, ناشتے میں وہ فلسفی نے تین انڈے رکھے اور کہنے لگا کہ دیکھو ایکچولی ایک مربع ابھی ذرا کھانے سے بھی ٹھہرے, میں آپ نے جو علم کیا ہے وہ علم یہ ہے کہ یہ اندھے کتنے ہیں. ابا نے کہا تین ہیں. کہا یہ تین ہے لیکن یہ تین نہیں ہے, یہ چار ہیں. یہ چار چیزیں, انڈے تین ہیں مگر چیزیں چار ہیں. یہ ایک تو تین انڈوں کی الگ الگ حیثیت ہے, اور ان تینوں کا ایک مجموعہ کا جو تصور ہے نا, ان تینوں کا ایک مجموعہ, یہ ایک چوتھی چیز ہے جو انڈا تو نہیں لیکن ایک چیز ہے. وہ ابا نے دو انڈے خود کھائے, ایک اما کو پڑا, بولا وہ چیز تو کھا لے. وہ جو چوتھی چیز ہے نا وہ تو کھا لے, آئندہ سے تو وہی کھایا کرے گا. جب بھی تین روٹیاں پکیں گی دو میں کھاؤں گا, ایک تیری اما کھائے گی, اور تینوں کا جو تصور آ رہا ہے نا ایک چیز ہے, وہ چیز تو کھائے گا, ابھی تو اسی طرح زندہ رہا کر. تو عیسائی بھی بےچارے بغلیں جھانک رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں, نہیں کر پا رہے. جیسے وہ میں نے گچی سے پکڑا تھا نا منکر حدیث کو, اس کو گچی سے پکڑ لیا تھا کہ وہ یعلمہ بالکتاب, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کتاب سکھائیں گے تو وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے, یہ بخاری نہیں ہے مسلم نہیں ہے, تو جو اصل اوریجنل ہے وہ کہاں ہے. تو ایسا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, کہہ رہے نہیں یہ غلط ہے. میں نے کہا چلو مان لیا نا غلط ہے, تو اب صحیح والا کہاں ہے. قرآن کو تو تم مانتے ہو نا, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہیں قرآن سکھائیں گے, ظاہر ہے اس لیے کہ نبی کے سکھائے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا, تو نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب نبی کی ذمہ داری تھی سکھانا, جب وہی نہیں ہے تو پھر ہم کس سے سیکھیں گے, آپ سے سیکھیں کیا. تو یہ پھر ادھر ادھر گھومتے ہیں, پھر ادھر وہ پھر کہتا ہے اچھا میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں, میں فلاں کو فون کر, پھر ایسا کرے پرسوں ابھی مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ابھی مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, ابھی مجھے چائے پینی وغیرہ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میرا اصول ہے جب بھی ان سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھی کھانا کھا کے تسلی کے ساتھ, تھرموس چائے وائے سب یہی انتظام ہوگا. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے گھما گھما کے چکر بازیوں میں تسلیس, وہ ایسا جیسے بالکل وہی حال جب بھی میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ پڑھتا ہوں تو ہمارے والے یاد آ جاتے ہیں مجھے, وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. ابے بھائی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھنے کیوں جاتے ہو. کہہ رہے یہاں جلسے میں تشریف لا رہے ہیں, جب لا رہے ہیں تو ادھر بھی جلسے میں جا رہے ہیں ادھر بھی جلسے میں آ رہے ہیں, ایک ہی وقت میں دو دو جلسوں میں کیسے آ رہے ہیں. پھر قبر میں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہاں کیا ہے, تو بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر جب جلسے میں گئے تو پھر قبر میں موجود نہیں ہے نا, پھر اس کا مطلب ہے. تو پھر وہ بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے, کہتے تم گستاخ ہو, تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. بھائی تمیز, اس کا تمیز سے کیا تعلق ہے, اس کو تو سوال کا جواب دو. تو وہی ہے کہ جب آپ نے غلو کیا, نعرے بازی تو ہو گئی, لوگوں نے عقیدت میں ہاتھ پاؤں. ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب ہیں, کبھی آپ آئیں اس کے صرف کٹے دیکھیں آپ, جو اس کے نذرانے چڑھاتے ہیں نا لوگ, ہماری گلی میں رہتا ہے. میں حیران تھا, میں نے کہا یہ اتنے دمبے, اور مجھے بھی جانور پالنے کا شوق ہے, میں حیران یہ سرگودا کے اونچے اونچے کجلے, باہر اس نے باڑا لگایا ہوا ہے, پانچ چھ کجلے نہیں سرگودا کے, کجلا پتا ہے نا کسے کہتے ہیں, وہ جو دمبے کی ایک اچھی نسل ہوتی ہے نا چکی والا دمبا, اونچے اونچے وہ روزانہ کھڑے ہوتے ہیں. بکرے بھی میں جا کے دیکھتا تھا, میں نے کہا شاید ان کو بکرے پالنے کا شوق ہے. میں نے انٹرویو بھی لیا, میں نے کہا ماشاء اللہ کہاں سے خریدا, یہ وہ ادھر ادھر کی پھینکنے لگا. تو میں جاؤں تو روز بدل جائیں وہ. میں نے کہا یہ عجیب بکرے کا شوق ہے کہ ایک بکرا ٹکتا ہی نہیں. پتا چلا یہ چڑھاوے اور نذرانے ہیں, ان کے پاس لوگ لے کر آتے ہیں چونکہ یہ پیر صاحب دم کریں گے, تعویذ دیں گے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے وہ, سمجھ رہے ہو. تو چڑھاوے, ہم نے کہا یار ہمیں تو کوئی مرغی تک نہیں لا کے دیتا, کبھی آپ نے بیان سنا ہو شوق سے آپ کو بڑا اچھا لگا ہو, آپ نے کہا مولوی صاحب یہ مرغی آپ کی خدمت میں, آج بیان بہت اچھا کیا آپ نے, یہ مرغی اور ادھر کیا آ رہے ہیں, کجلے آ رہے ہیں کجلے. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے, تو وہ ایک دن ان کے پاس کوئی صاحب آئے تو وہ حضرت دال کھا رہے تھے, دوبارہ آئے تو بھی دال کھا رہے ہیں, تیسرے دن آئے تو بھی دال کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے یہاں روزانہ دال پکتی ہے؟ حضرت فرمائے حلال اتنا ہی ہوتا ہے, حلال جو ہے نا حلال اتنا ہی ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو مرغے کھا رہے وہ خدا نخواستہ حرام کرے, ایک تشبیہ ہے, مثال دینا مقصد ہے. تو اتنے بڑے بڑے مسٹنڈے جیسے ماشاء اللہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو کیا ہے غلو, نبی کی تعریف میں غلو, اور کوئی چیز کی فضیلت بیان کریں گے تو آسمان تک پہنچا دیں گے اس کو, ایسا اس میں تڑکا لگا کے مسالہ لگا کے لوگ کہیں گے واہ 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 سبحان اللہ. مجھ سے کسی نے کہا نا محرم کی فضیلت پہ بیان کریں آپ, بار بار اصرار کیا بار بار, میں نے کہا بھائی کیا ایسے کروں, پھر ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے کبھی محرم کی فضیلت پہ بیان, ٹھیک ہے آپ لوگ جب اصرار کر رہے ہیں, میں نے کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جس نے روزہ رکھا ایک سال کے روزوں کے برابر, اور بہتر ہے دو روزے ملا لو. وما علینا الا البلاغ المبین, اتنا ہی ہے بھائی ہمیں تو اتنی ملی ہے اس میں, اور محترم مہینوں میں چار مہینوں میں ایک محرم بھی ہے, بس دو حدیث ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے بھائی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بیان کہا, میں نے کہا یہی ہے بھائی, قرآن و سنت کی روشنی میں اتنا ہی ہے, آگے پھر آپ اس پہ تڑکا لگا لیں. تو جیسے ہم لوگ کھانے میں تڑکوں کے عادی ہو گئے ہیں, سادہ کھانا کسی کو پسند نہیں ہے جب تک کہ فرائی کروا کے اس میں ٹماٹر اور پیاز اور مرچوں کا تڑکا نہ لگوایا جائے, تو ہم بیانات میں بھی تڑکوں کے عادی ہو گئے, جتنی جو چیز ہے اس کو اتنا رکھتے نہیں ہیں. تو اب عیسائیوں نے جیسے گمراہی پھیلائی ہے, اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بظاہر تو بڑھایا مگر حقیقت میں بڑھایا نہیں, گھٹا دیا. اب جو کہتے ہیں نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں, تو وہ اپنے خیال کے مطابق تو نبی کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں مگر گرا رہے ہیں وہ, اس لیے کہ بشر کہنے میں عظمت زیادہ ہے. اللہ نے نور کو حکم دیا بشر کو سجدہ کرے, سارے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرے جو مٹی سے, تبھی تو شیطان نے کہا میں مٹی سے بنی ہوئی چیز کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا اس کے میٹیریل کو نہ دیکھو, اس کی روح کو دیکھو, اس میٹیریل میں جو روح ڈالی جائے گی نا وہ روح بڑی پاکیزہ ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنایا گیا مگر جو روح ڈالی گئی وہ ساری کائنات کی سردار ہے, تو اس کو مٹی کی فہرست سے خارج کرو گے تو فرشتوں میں مقام آئے گا, اور فرشتے بشر سے کم درجے کے ہیں, کم درجے کے. تو اپنی لحاظ سے جناب وہ نادان دوست والی مثال ہے, نادان دوست تو بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بشر میں آپ کا سب سے اونچا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, عبد ہیں, عبد ہیں, مختار نہیں ہیں. کسی بھی شے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا گیا, اختیارات دینا یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کامل درجے کی عبدیت کا مظاہرہ کیا ہے. انتم الفقراء الى اللہ کا اعلان کیا کہ اے انسانوں سب فقیر ہو مجھ سمیت, ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا, حالانکہ پچھلی امتوں میں سجدے کی اجازت تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا نا یوسف علیہ السلام کے سامنے, تو ہمارے نبی کو تو بطریق اولا اجازت ہونی چاہیے تھی کہ جب یوسف کے بھائی یوسف کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ابو بکر و عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کر سکتے. مگر یہ کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جیسے پہلی امتیں سجدہ کر کے بالآخر شرک میں مبتلا ہو گئیں, میری امت خالص توحید پرست ہونی چاہیے, خالص توحید پرست. اگر میں نے اپنے سامنے اجازت دے دی ادھر ادھر بھی جائیں گے, اپنے سامنے منع کر دو تاکہ میرے سامنے جب سجدہ منع, اب کوئی پیر فقیر مرشد قبر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سجدے کی اجازت. حکومت سعودیہ کے بعض کام بڑے زبردست ہوتے ہیں. ابھی 12 ربیع الاول کو نا سعودی عرب میں مزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے باہر وہی جلوس شروع ہو گئے تھے, جیسے یہاں ہوتے ہیں نا سارے بدعتی پہنچ گئے وہاں 12 تاریخ کو, دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہ ابو بکر پہنچا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو مزار پہ, نہ حضرت عائشہ, نہ عمر, کوئی صحابی نہیں پہنچتا تھا. مگر یہاں سے جو یہ بدعتی قسم کے لوگ ہیں زیادہ تر اس میں پاکستانی تھے, بہت سے ایرانی تھے, تو وہ چلے گئے 12 تاریخ کو, رش لگا لیا اور یا رسول اللہ اور ہا شروع کر دیا. اس کی ویڈیوز بھی واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہیں. اللہ حکومت سعودیہ کا بھلا کرے, حکومت سعودیہ نے سب کو اٹھا کے ڈیپورٹ کر دیا, ان کے ویزے بھی کینسل کر دیے, وہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پہ ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یہ فتنہ اگر نہ روکا جاتا تو پھر یہ ہر سال بڑھتا رہتا. غیر مسلم کیا دیکھے گا, بولے گا تم میں اور ہم میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا اتنا احترام ہے, اتنا احترام ہے کہ وہاں زور سے درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا احترام ہے, بالکل وہی احترام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا. تبھی وہاں ترکوں نے آیت لکھی ہوئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں جا کے نعرے بازی ہو رہی, یا رسول اللہ. یہ وہی جو پیغمبر توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے, اسی پیغمبر کی قبر پہ میلے ٹھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تتخذوا قبری عیدا, میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. عیدگاہ کا کیا مطلب, جیسے عید میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں خوشی مناتے ہیں, تو ایسے میری قبر کو نہ بنانا سب. تبھی وہاں زیادہ دیر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, صلاۃ والسلام پڑھیں اور نکل جائیں وہاں سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہمیں اعتدال کی راہ پہ قائم کرنا ہے, قائم رہنا ہے. اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ عیسائی تو سارے گمراہ ہو گئے, سب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے گواہی دلوائیں گے ان کے خلاف کہ اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا, اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے, اے اللہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا, ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی, میں نے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا, میں نے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا. اللہ کیا فرمائیں گے, قال اللہ هذا يوم ينفع الناس ينفع الصادقين صدقهم, اللہ فرمائیں گے آج کا دن ایسا ہے جس دن سچے لوگوں کو, پیغمبروں کو اور سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کریں گے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا, یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑی ہوئی تھی. اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے, یہ امت بھی یہود و نصارہ کے خلاف گواہی دے گی, یہ امت بھی گواہی دے گی, اور یہ امت بھی کہے گی, اس امت کے علماء صلحاء کہیں گے کہ اے اللہ عیسیٰ ابن مریم نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا اور میری ماں معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت اللہ کی زوجہ, میں نے نہیں کہا تھا. حدیث میں آتا ہے جب یہ امت گواہی دے گی تو یہود و نصارہ کہیں گے تم نے تو دیکھا نہیں ہمیں, تم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, تو یہ امت کہے گی اے اللہ تو نے ہم پہ جو کتاب نازل کی تھی اس کتاب میں تو نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا تھا, ہم تیری ہی کلام اور تیری ہی کتاب کو بنیاد بنا کر گواہی دے رہے ہیں. اس لیے کہ اس امت کے پاس کتاب محفوظ ہے, یہود و نصارہ کے پاس کتاب محفوظ نہیں. تو یہ ہوا, یہود و نصارہ سارے گمراہ ہو گئے, یہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جب گمراہ ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا اس زمین کا, اس قیامت آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر انعام ہے کہ جہاں اس میں اہل باطل ہوں گے, جہاں شرک اور بدعت پھیلانے والے ہوں گے, وہاں شرک اور بدعت کا قلا قما کرنے والے علماء بھی موجود رہیں گے. ایسے یہ حق اور باطل چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے گمراہ ہو جائیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, یہ اس امت کو اللہ نے سہرا عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست کرے اور ہمیں توحید کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے بعد والی آیتیں شروع ہوں گی, یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے. کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یہی ختم نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, ایک مہینے سے اسی آیت پر بیان چل رہا ہے, تو یہ آج کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اگلے درس ہم اس آیت کو, اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کو انشاءاللہ پڑھوں گا. میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا لکھا بھائی, بینک میں ڈرائیور نائب کسی چھوٹی پوسٹ پر نوکری, کہتے ہیں کہ اگر اس سے اچھی نوکری مل جائے تو صحیح ہے, اگر نہ ملے تو یہ لوگ اچھی نوکری, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. بینک میں ڈرائیونگ کی جاب کرنا اختلافی مسئلہ ہے, یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں. مفتی صاحب عید کے دن تجارت کرنا یا کاروبار کرنا, ان سے کہیں مجھ سے الگ سے ٹیلی فون پہ پوچھ لیں. مفتی صاحب عید کے دن تجارت کرنا یا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, خوشی منانے کا حکم ہے, تو بہتر تو یہی ہے کہ چھٹی کریں آپ اس دن, گھر والوں سے ملیں, لیکن حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو دکان کھول کے خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی, بعض کی دکان ہی ایسی ہوتی ہے جو عید کے دن ہی چلتی ہے. اب آپ نے مٹھائی کی دکان کھولی ہوئی تو عید کے دن زیادہ چلے گی نا, تو خود بھی کھائیں لوگوں کو بھی تھوڑا سستے ریٹ پہ کھلا دیا کریں, اسی طرح ہو جائے گا. آج کل نوجوان بیئر کا استعمال کرتے ہیں جبکہ اس میں کچھ فیصد الکحل شامل ہوتی ہے. اس نام پر کچھ نوجوان اپنے دو، یہ حرام ہے. الکحل کا بلا ضرورت شدیدہ استعمال باہر اسپرے کرنا تو جائز ہے، خوشبو میں جو الکحل ہوتی ہے، کیونکہ وہ خارجی ہے. اندر پیٹ کے اندر لے کے جانا یہ جائز نہیں ہے اگر اس میں واقعتاً الکحل ہے. مسجد میں کسی دنیاوی کام کے لیے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. عیسائی جو مستحق ہو اس کے ساتھ کس مد میں مدد کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ کے علاوہ اور فطرانے کے علاوہ مدد کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی مدد کی ہے صدقات و خیرات کے ذریعے، ہدایہ کے ذریعے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے بھی بھیجے ہیں. ہدیہ صدقے سے اوپر کی چیز ہوتا ہے. صدقے میں دوسرے کا اکرام نہیں ہوتا بلکہ ایک غریب سمجھ کے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے. ہدیے میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کا اکرام. گفٹ تو اکرام ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو تحفے بھی دیے ہیں، گفٹ بھی دیے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو دینا چاہے تو اس میں جائز ہے، لیکن اس کے مذہب سے محبت جائز نہیں ہے. کیا آپ سمجھیں کہ یہ بہت اس لیے نیت سے دیا کریں کہ تاکہ اسلام کے قریب ہو جائے؟ ویسے بھی آج کل مسلمانوں کو بہت زیادہ بد اخلاق سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا امیج جو ہے مسلمانوں کا بحال ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے جب ایک کام کیا تو ہم کیوں نہیں کریں بھائی وہ کام. کسی شخص نے مارکیٹ میں نماز پڑھانے والے امام کو وظیفے کی رقم زکوٰۃ کی مد میں دی لیکن بتایا نہیں، نہیں یہ جائز نہیں ہے. تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ تو پھر ساری کمپنی اپنے ملازمین کو زکوٰۃ سے ہی ٹرخاتی رہیں گی. کہتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو یا گھر میں ہو اور قرآن کریم بھی وہاں پر موجود لیکن اس کے باوجود بھی موبائل میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھتا ہو تو کوئی حرج ہے؟ بہتر یہ کہ اس قرآن مجید مصحف میں دیکھ کے پڑھا کریں. موبائل پہ بھی پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے انشاءاللہ، لیکن مصحف میں دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. یا کوئی شخص سستی کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہو کہ کیا اٹھوں گا، جس وجہ سے بھی کر رہا ہو موبائل میں بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، چاہے سستی کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھا جائے، اس کی برکت زیادہ ہے. قرآن پڑھ لیا کریں، کسی بھی طرح سے پڑھ لیا کریں بھائی. جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شعر کہنا ٹھیک ہے؟ شعر و شاعری میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. شعر و شاعری کو جو ہے نا عام کلام سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. وہ ایک اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، وہ اشعار کے قالب میں اس کو ڈھال کے بیان کرتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا تو وہ ادارے اسلام سے خارج ہو گئے. ایک مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا. حقیقت میں دیکھا جائے تو عشق کا لفظ اللہ اس کے رسول کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ عشق تو عام طور پہ ناپاک محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. معشوقہ کسے کہتے ہیں؟ لڑکی سے عشق. ماں باپ سے عشق کو عشق نہیں کہا جاتا، محبت کہا جاتا ہے. لیکن شاعروں کے کلام میں جب عشق کا لفظ آئے گا تو وہ بہت زیادہ محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ مبالغہ ہوتا ہے. تو اس میں گستاخی کا پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک تشبیہات مراد ہوتی ہیں. شاعروں کا تو کلام ہی ایسا ہوتا ہے نا، کہاں کے کہاں ملا دی. ہاں اس میں شرک نہ نکلتا ہو، کوئی شرک کا پہلو نہ نکلتا ہو، وہ پھر جائز نہیں ہے. تو شاعر لوگ تو کلام ہی یہ کرتے ہیں. اب آپ نے کسی شاعر نے کہا میں تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر لاؤں گا، اب آپ کہیں کذاب ہے، دجال ہے، دار اسلام سے خارج ہے. آسمان کے تارے تو نیل آرمسٹرانگ بھی چاند تک پہنچ سکا تھا، اس سے آگے تو وہ بھی نہیں گیا تھا. ہے بھائی یہ جناب ستارے پہنچنے کے سورج سے آگے بھی نکل رہے ہیں، تو جھوٹا کذاب آدمی ہے، بندہ ہی صحیح نہیں ہے، اس سے رشتہ توڑو. او بھائی وہ تشبیہ دے رہا ہے. شعر و شاعری کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک کو یعنی ایک یہ شاعر اس میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تیرے لیے، جو بھی ممکن ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے مثال ایسی، اب وہ اگر وہ ایسی مثالیں دے نا جو عام عرف میں، تو پھر وہ شاعری نہیں رہے گی. میں وہ کہے گی تو میرے لیے بتا کیا کر سکتا ہے، میں تیرے لیے جاوید نہاری لا سکتا ہوں. اصل میں تو یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ نہیں تو بتا میرے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے، میں تجھے 50 روپے کا بیلنس ڈلوا سکتا ہوں کیونکہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں اس میں 50 روپے بچا سکتا. تو وہ کہے گی یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. حالانکہ ہر شاعر یہی کر سکتا ہے، 50-100 روپے سے زیادہ کیا بیلنس ڈلوائے گا بےچارا. لیکن یہ ایک شاعری ہوتی ہے، ایک تخیل ہوتا ہے شاعر کا، اس میں وہ جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے. تو اس میں جب تک شرک کا پہلو نہ نکل رہا ہو تو اس کو بدعت یا گمراہی نہیں کہیں گے، یا خالصتاً شریعت کے خلاف جب تک بات نہ جا رہی ہو. شریعت کے خلاف بات جا رہی ہے پھر ایک الگ بات ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.